سورہ نساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 148. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله عفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گوسالے کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا، ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کے خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ زن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، ہم نے ان پر حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کرتے تھے، جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی سبب سے بھی، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں۔
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن فلله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
اے رسول ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی اور جس طرح ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی اور داؤد کو ہم نے زبور دی ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں یہ سب بشارت دینے والے ہیں اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اور سات فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگرداں کیا یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے اللہ نے انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا، سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، بس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، لہٰذا اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، اس سے بعد آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اس کی ہیں، اور کار سازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔
مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے آر سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، لہذا جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے دو تہائی ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اگر اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توفیق الہی پر شکر گزار ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم اس کتاب ہدایت سے، اس نور مبین سے ہدایت کی روشنی لے سکے، اور اس کے ساتھ ہی ان مقدس ایام کی مناسبت سے شعبان المعظم اور اس مقدس مہینے میں جن پاکیزہ ہستیوں کی ولادت ہے، اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس عظیم مہینے میں، اس پاکیزہ مہینے میں ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ہستیوں کی ولادت کے ایام ہیں پروردگارہ ان ہستیوں کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک مرتبہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جہاں سے آپ نے شروع کیا سورہ نساء آیت نمبر 148، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت سے مراد رہنمائی، عربی میں ہدایت ہدا سے نکلا ہے، ہدا عرب سائن بورڈ کو کہتے تھے، یعنی وہ نشانیاں جو انسان کو منزل کی جانب رہنمائی کرے، عرب اس کو ہدا کہتے تھے، یعنی چونکہ عرب جو ہے وہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اور صحرا بہت وسیع ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات راستہ گم ہو جاتا تھا، جانا کہیں اور تھا، نکل کہیں اور جاتے تھے، اپنے منزل کی نشاندہی کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے عرب راستوں میں، صحرا کے راستوں میں مختلف علامتیں نصب کرتے تھے کہ ان علامتوں کے ذریعے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پر سڑک کے کنارے مختلف علامات سائن بورڈ نصب ہوتے ہیں جو آپ کو منزل کی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ اس طرف جاتا ہے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے۔ تو عرب سہارا میں اس طرح کی علامتیں نصب کرتے تھے جن سے ان کو راستوں کی رہنمائی ہوتی تھی اور انہی علامتوں کو وہ ہدا کہتے تھے۔ اسی لفظ کو قرآن نے لیا اور اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ہدایت۔ ہدایت یعنی وہ رہنمائی، وہ علامتیں جو انسان کو منزل کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اس کو گمراہ ہونے سے، گم ہونے سے بچاتا ہے، اور جو اس کا منزل مقصود ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اس کی جانب جو چیز ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو چیز ہمیں لے کر جاتی ہے اور ضلالت و گمراہی سے بچاتی ہے، اس کو قرآن مجید ہدایت کہتے ہیں۔ اور جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس سے صرف اور صرف آپ نے رہنمائی لینی ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے رہنمائی لیا تو یقیناً کامیاب ہے، لیکن اگر اس سے رہنمائی یعنی ہدایت نہ لی اور باقی سارے کام اس سے کرتے رہے، آج آپ دیکھیں قرآن سے بہت سارے کام بھی دوسرے بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن کا ایک بہت بڑا استعمال ہمارے ہاں، بلکہ استعمال ہی اسی کام کے لیے ہوتا ہے بطور ثواب، قرآن کا ایک اور استعمال ہمارے ہاں استخارے کے طور پر ہوتا ہے، یا اور بہت سارے کام ہیں معاشرتی۔ اگر یہ سارے کام کرتے رہیں اور قرآن سے ہدایت ہم نے نہ لی تو قرآن مجید کی یہ آیا ہے جس میں رسول خدا اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اپنی قوم کے بارے میں شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا میری امت نے، نہ یہود نے اور غیر مسلموں نے، فرمایا میری امت نے اس قرآن کو مہجور رکھا، یعنی متروک رکھا، جو چیز ان کو لینی چاہیے تھی وہ چیز انہوں نے قرآن سے نہیں لی۔ اس لیے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت میں جو ہماری پہلی رہنمائی اس آیت کے اندر ہوتی ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ایک اخلاقی پہلو ذکر فرما رہا ہے اس آیت مجیدہ کے اندر، وہ یہ کہ خدا کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو برملا اعلانیہ طور پر دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یعنی جو محفل کے درمیان اور محفل میں کسی کی رسوائی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ لحاظ نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ جو بات ہوتی ہے ڈائریکٹ منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بات ممکن ہے کہ ان افراد کو اچھا سمجھا جائے، لیکن قرآن اخلاقی طور پر ان لوگوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ فرمایا خدا پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو بڑی محفل میں دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ برائی پر ہو، اس نے کی ہو برائی، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ آپ بڑی محفل میں اس کے منہ کے سامنے کھری کھری سنا دیں۔ کہتے بھی ہیں نا جی میں لحاظ نہیں کرتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ بات کہہ دیتا ہوں، جس کو اصطلاح میں منہ پھٹا کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے یہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے، آپ نے اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے آپ اس کو اکیلے میں بلائیں، تنہائی میں بلائیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو متوجہ کرائیں کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، اسے احتیاط کریں، مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو دوسروں کو محفل میں برا بلا کہتے ہیں، محفل میں تذلیل کرتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خبردار، برملا اور کھلی محفل میں کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی تذلیل نہ کرو، یہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو فسق و فجور میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ان کا فسق و فجور اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہر ایک کو برملا ہے، واضح ہے کہ اب یہ کھلے عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں ان کے بارے میں بے شک آپ بڑی محفل میں ان کی تذلیل کر سکتے ہیں، جو فسق و فجور میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اب کھلے عام فسق و فجور کا شکار ہوتے ہیں، کھلے عام برائی کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ فساد کا جڑ ہے، وہاں پہ ان کی تذلیل کر سکتے ہیں، اس میں بھی اصلاح ممکن ہو۔ لیکن جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایسا آپ نہیں کر سکتے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم اپنی نسبت دیکھیں کہ اگر خدا ہماری برائیاں اور ہمارے عیب دوسروں کے سامنے آشکار کر دے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والے گھر سے نکال دے۔ بس جب خدا ستار العیوب ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے، وہ پردہ ڈال سکتا ہے، تو انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے مومنین کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ اور اگر آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے، کسی کو متوجہ کرنا ہے، تو ان کو تنہائی میں بلائے، بڑی محفل میں کوشش کریں یہ کام نہ کریں۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ اسی انتظار اور اسی تاک میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑی محفل ملے تاکہ اس کی رسوائی کر سکوں۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کی رسوائی کرتا ہے پھر خدا اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا ایک اخلاقی نقطہ قرآن مجید اس آیت مجیدہ کے اندر ذکر فرما رہا ہے کہ خدا کو یہ لوگ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہے اعلانیہ یا خفیہ طور پر نیکی کرو، اللہ اس چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو دیگر اقوام سے متعلق ہے لیکن ہے ہماری ہدایت کے لیے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ذکر کیا ہے کہ خدا کو وہ دین پسند نہیں ہے جس میں کیا ہو، جس میں یہ قاعدہ ہو کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض چیزوں پر تو ایمان رکھتے ہیں، بعض چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں لیکن بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ روش ہے بنی اسرائیل کی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اترا مسلمانوں کے لیے ہے لیکن اس میں جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے، جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے، وہ یہود یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اب کیوں ذکر ہے؟ اس وجہ سے قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، ان کو ہم نے ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دیا، عالمین پر ان کو فضیلت دی، اور انہی کو ہم نے ذلت میں قرار دیا، اور انہی کے اوپر ہم نے ذلت کو تھوپ دی۔ اب یہ آنے والی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عبرت کا مقام ہے کہ کیسے ایک قوم اتنے اوچ پر پہنچ جائے کہ اس کو تمام عالمین پر فضیلت ہو اور پھر وہ اتنی پستی میں گر جائے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی۔ یہ سفر کیسے انہوں نے طے کیا، یہ تنزلی انہوں نے کیسے طے کیا؟ تو اس میں نمونہ ہے، عبرت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہانی کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے، ابھی آگے مزید آئے گا یہ چیزیں، یعنی ایک سرگرمی کے طور پہ ذکر نہیں کیا کہ بنی اسرائیل یوں 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 کرتے تھے، نہ، اس میں نمونہ ہے۔ ہر ایک چیز کا تعلق ہم سے ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل یوں کرتے تھے تو خبردار اے امت مسلمہ، اے امت رسول خاتم، آپ کہیں ایسے نہ کرنا۔ تو ان کا ایک خرابی، بنی اسرائیل کی ایک اہم خرابی، وہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ اور آگے اور اہم بات قرآن مجید نے یہ جو ذکر کیا کہ ان کی روش یہ تھی کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک راستہ نکالتے تھے، درمیانی راستہ، کہ تھوڑا کفر سے لے لیا اور تھوڑا دین سے لے لیا، درمیانی راستہ۔ سیکولرزم یہ اسی چیز کا نام ہے کہ تھوڑا کفر سے لے لو، تھوڑا اسلام کا بھی لے لو۔ لیبرل اسی چیز کا نام ہے کہ آپ آدھا اسلام لے لیں اور آدھا کفر لے لیں۔ کیسے؟ مسجد میں اسلام رکھو، دینی مراکز میں اسلام ہی رکھو، لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاؤ، گھروں میں جاؤ، اپنے اجتماعی معاملات میں جاؤ، وہاں پھر دین کا دخل اندازی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ آدھوں پر ایمان لاتے ہیں، آدھی تعلیمات پر، آدھی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ مسجد میں دین ہے، امام بارگاہ میں دین ہے اور دینی تعلیمات کا لحاظ ہے، لیکن اپنے اجتماعی معاملات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر پھر ان تعلیمات کا اور ان احکامات کی رعایت نہ کرنا، یہ یہود کا شیبہ تھا کہ وہ بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے جہاں ان کو فائدہ ہو، اور جہاں ان کو نقصان ہو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ایسے نہیں بننا۔ اور فرمایا یہ کافر ہے، یہ کفر کا مرتکب ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیں، کفر کے تین مرحلے ہیں۔ ہم جو ہی کافر، آپ قرآن میں اکثر جگہوں پہ کفار و کافر کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں تین طرح کے مرتبے ہیں کفار کے۔ یعنی کفار سے ہمارا ذہن فوراً ان کی طرف نہ جائے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کفر کا وہ ہے اعتقادی کفر، یعنی جس میں خدا کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے ہیں، یہ کفر اعتقادی، چاہے صفات میں ہو، چاہے ذات میں ہو، چاہے افعال خدا میں ہو، کسی دیگر کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ، یہ کفر اعتقادی۔ ایک ہے کفر عملی اور ایک ہے کفر بے مقابلہ شکر نعمات۔ کفر عملی یہ ہے کہ انسان خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر نہ چلنا، خدا نے جو حدود اور جو قیودات ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اور جن راہوں کو ہمارے لیے معین کیا کہ ان پہ چلنا ہے اور ان پہ نہیں چلنا، ان کی رعایت نہ کرنا اور ان راہوں پر چلنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ہے کفر عملی، جس کا قرآن مجید نے بارہا ذکر کیا ہے بہت زیادہ۔ اور ایک ہے کفر مقابلہ نعمت کے، یعنی خدا نعمتیں دیتا ہے پھر شکر ادا نہیں کرتا اس نعمت کا، یہ کفر ہے بے مقابلہ نعمت کے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی کفر اعتقادی کا شکار نہ ہو، لیکن کفر عملی کا ممکن ہے شکار ہو، کفر بے مقابلہ نعمت کا ممکن ہے شکار ہو کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کے بدلے میں انسان کفر کر رہا ہے، یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار کا شیوا ہے کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، بیچ کا راستہ، مصلحت کا راستہ، کہ خدا بھی خوش ہو اور ہم طاغوت کو بھی خوش رکھیں، خدا بھی خوش ہو اور شیطان کے نقش قدم پر بھی چلے۔ تو فرمایا یہ چیز خدا کو قابل قبول نہیں ہے، اور فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حقیقی طور پر آپ کافر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کرام، قرآن مجید نے آگے پھر بیان کیا پھر کون سے لوگ خدا کو مطلوب ہے اور کون سے لوگ کامیاب ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ خدا کے نزدیک پھر کامیاب ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ عمل صالح کا میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بنی اسرائیل کا، یعنی قوم بنی اسرائیل کی ایک اور روش، یعنی یہود کی ایک اور روش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ بار بار آپ کو یہ اس قوم کا تذکرہ ملے گا۔ اب اس سے یہ نہیں سمجھنا ہم کہ قرآن ایک سرگرمی کے طور پر پچھلے اقوام کی کہانیاں ہمارے لیے نقل کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا جملہ جملہ ہدایت کے لیے ہے، کوئی چیز بھی سرگرمی کے لیے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق ہماری زندگی سے نہ ہو۔ اب یہ قرآن ایک یہود کا ایک نمونہ ذکر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کہانی کے طور پہ ذکر کر رہا ہے، بلکہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ خبردار کہیں یہ روش تم نہ اپنا لینا۔ یہود کی ایک روش، یعنی بنی اسرائیل کی ایک روش یہ ہے کہ یہ رسول خدا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور رسول خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر رسول ہیں تو ہمارے لیے آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، یہ جو مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ آپ سے یہ انہونی ایک مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ حضرت موسیٰ سے اس سے بھی ایک عجیب مطالبہ کر چکے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ موسیٰ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے اور اسی آنکھ سے دیکھنا ہے اور اسی دنیا میں دیکھنا ہے۔ اس طرح کے مطالبات ہادیان الہی سے کرنا۔ فرمایا یہ آپ سے اگر کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ مطالبہ کر چکے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، یعنی اس کے اندر جو نقطہ ہمارے لیے ہے وہ کہ ہادیہ نے خدا سے آپ نے طلب کیا کرنا ہے، ان سے لینا کیا ہے؟ ایک تو روش آپ کے پاس بنی اسرائیل کا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء کو بھیجا اور امام بھی مقرر کیے بنی اسرائیل کے اندر، اور ان کا طرز کیا ہوتا تھا، ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ ہادیان خدا کے نسبت ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہادیان خدا سے یعنی خدا کے نمائندوں سے وہ چیزیں نہیں لیتے تھے کہ جس کی خاطر اللہ نے ان نمائندوں کو بھیجا تھا، بلکہ ان چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ جن کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا نہیں تھا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے ہادیان خدا کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو، عام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں، تاکہ عام انسانوں کو وہ راہ دکھا سکیں جو خدا کی طرف جاتا ہے، تاکہ انسانوں کو وہ راستہ دکھا سکے جو کمال کی طرف جاتا ہے، تاکہ انسانوں کو وہ راستہ دکھائے جو انسان کو خاک سے اٹھا کے خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی ہدایت کا راستہ۔ اور اگر کوئی قوم، توجہ رکھنا ہے، اگر کوئی قوم ہادیان خدا سے ہدایت نہ لے اور ساری چیزیں لے لیں تو خدا کے نزدیک وہ منفور قوم ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی چنگل سے، فرعون کی طاغوتیت سے، فرعون کی غلامی سے نکال کر خدا کی ولایت میں آباد کریں۔ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کے کام کاج یہ تھے کہ ان کے مرد فرعون کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ان کی عورتیں فرعون کے محلات میں کام کرتے تھے، اس بستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اب اللہ نے انہی کے اندر ایک اپنا ہادی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ ان کو فرعون کی اس غلامی، اس بستی سے نکال رہے ہیں کہ تم آل انبیاء میں سے ہو، تم آل یعقوب میں سے ہو، تم آل ابراہیم میں سے ہو، تمہارا یہ شیوا اور یہ مرتبہ نہیں ہے کہ تم فرعونیت کے سائے میں زندگی گزارو، تم اس پستی میں زندگی گزارو۔ اب ان کو اس پستی سے نکالنے آئے تھے اور خدا کی جانب جو راستہ جاتا ہے اس پر چلانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا کیا مطالبہ ہے حضرت موسیٰ سے، وفومہا و ادسیا و بسلہا، کہ موسیٰ یہ پکڑ ٹوکری ہمارے لیے جا، تھوم لیا۔ کبھی پیاز کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی تھوم کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی سبزی کا مطالبہ کرتے تھے، یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہے، کبھی من و سلوہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے جس کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے تم نے اپنی مادی مفادات کی خاطر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ شیوا تھا بنی اسرائیل کا۔ اس لیے ذکر کیا، خبردار آپ کے اندر جو ہادیان خدا موجود ہیں کل کو آپ ان کے ساتھ یہ رویہ نہ اپنانا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ مومنین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایام ولادت گزر چکی۔ سید الشہداء کا جو تعارف رسول خدا نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاح، حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ توجہ رکھے گا، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی اگر اس ہستی سے تم نے کچھ لینا ہے تو وہ ہدایت کی روشنی لینی ہے، اور اللہ نے اس ہستی کو جو مقرر کیا ہے، جو بھیجا ہے، تو صرف ہدایت کی روشنی کے خاطر بھیجا ہے۔ اور اگر تم نے حسین ابن علی کے ہستی سے، اس ذات سے ہر چیز لے لی، ہدایت نہ لی، تو گاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آج آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ذات مبارکہ سے ہر چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ مال کا مطالبہ کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے وہ اس چیز کا، اگر نہیں کرتے تو ہدایت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو در حسین پہ صرف اس لیے جاتے ہوں کہ سید الشہداء کی اس نورانی اور پاکیزہ زندگی سے، اس چراغ ہدایت سے میں کچھ روشنی لے کر آؤں تاکہ میری یہ تاریک زندگی بھی منور ہو جائے، تاکہ تاکہ میری یہ تاریخ زندگی منور ہو جائے. تو اللہ اسی وجہ سے متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر بھی ہادیان خدا ہے آئیں گے. تو یہ نہ ہو ہماری روش بھی وہی بنی اسرائیل والی روش ہو, صرف ہمارا مطالبہ معصومین سے روٹی کپڑا اور مکان کا ہو. اب اس سے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی حاجات پیش نہ کریں, کریں, وہ سخی ہیں, دو جہاں کے مالک ہیں, اب جو مانگیں گے عطا کریں گے. لیکن حق کب ادا ہوگا؟ حق تب ادا ہوگا جب ان ہستیوں سے وہی چیزیں لے جو وہ ہستیاں لے کر آئیں ہیں. آپ دیکھیں امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے, فرماتے ہیں کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. علی ابن ابی طالب زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے. اب آسمان کے راستے سب یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یعنی چاند پہ جانے کا راستہ, مریخ پہ جانے کا راستہ, آسمان پہ جانے کا راستہ اس سے مراد یعنی بلندی کی طرف جانے کا راستہ, خدا کی طرف جانے کا راستہ. علی سے پوچھو, علی وہ راستے بہت بہترین طور پہ جانتا ہے کہ کیسے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انسان کی احتیاج, انسان کی ضرورت صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. یا ایوہ الانسان, یہ آیت قرآنی میں سے, یا ایوہ الانسان انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں یاد رکھو تم صرف اور صرف خدا کے لیے فقیر ہو. یعنی تمہارے اندر اللہ نے صرف اور صرف اپنی محتاجی رکھی ہے. یعنی تمہارے اندر جو طلب ہے نا, جو تڑب ہے, یہ میرے لیے ہے, خدا تک پہنچنے کے لیے ہے. اس لیے آپ دیکھیں انسان دنیا کی جس شے کو بھی حاصل کر لے وہ سکون پھر بھی حاصل نہیں پاتا. اس کے پاس دولت آ جائے, اس کے پاس شہرت آ جائے, شہرت کی بلندیوں کو چھو لے, دولت کے انبار لگا لے, ہر چیز حاصل کر لے, پھر بھی اس کا نفس, اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. کیوں مطمئن نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کیونکہ اس دل کے اندر جو اللہ نے تڑپ رکھی ہے, اس جان کے اندر جو اللہ نے تڑپ رکھی ہے, وہ اپنے لیے رکھی ہے. یعنی تم جب تک مجھ تک نہیں پہنچو گے, جب تک تم میرا قرب حاصل نہیں کرو گے, تب تک تم سکون حاصل نہیں کر سکتا. اور جو شخص, جو نفس قرب خدا کے قریب پہنچ جائے, جو قرب خدا تک پہنچ جائے, پھر اس کے لیے آواز آتی ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, اب تو مطمئن ہے. کیوں مطمئن ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ تو اس چیز کے ساتھ جڑ گیا ہے جس کی خاطر تجھے پیدا کیا گیا ہے. تو اس تقرب اور اس مقام تک پہنچ گیا ہے جس کی خاطر تجھے پیدا کیا گیا ہے. اب تیرا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس لیے اب نفس مطمئنہ پلٹا, کیونکہ اب خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے. خدا تجھ سے راضی. امیر المومنین فرماتے ہیں مجھ سے یہ راستے پوچھو, مجھ سے یہ راستے پوچھو. تو مومنین کرام, مقصود یہ مقدمہ بیان کرنے کا کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں, تشیعوں میں ایک بہت بڑے المیہ وہ یہ کہ ہم نے معصومین کو صرف حاجات تک محدود کر دیا ہے. یعنی اپنی حاجات تک. اور خدا نخواستہ کل کو ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ زیادہ حاجت پوری ہوتی ہے, آپ دیکھیں وہاں زیادہ رش ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم بیان فرماتے ہیں کہ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے, اور آپ کی قبر مبارک سے تھوڑا سا دور کسی اور مقام پہ ایک اور امام زادہ ہیں, امام زادہ ہے یعنی امام کے اولاد میں سے ایک بزرگ ہستی ہے, ان کا بھی قبر ہے. فرماتے ہیں کہ امام کاظمین میں یعنی امام موسیٰ کاظم اور دیگر ائمہ کے قبور پہ رش کم ہوتا ہے, اس ہستی کی قبر پہ رش زیادہ ہوتا ہے. وہ جب وجہ دریافت کی کیوں ایسا ہے, حالانکہ معصوم یہ ہستیاں ہیں, امام یہ ہیں, یہاں رش زیادہ ہونا چاہیے, وہاں کیوں؟ کیونکہ مشہور وہاں پہ یہ ہے کہ اس امام زادہ کے قبر پر حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے, اس لیے رش وہاں پہ زیادہ ہے. یعنی ہم حاجت کے بندے نہ ہو، کربلا ہمیں حاجتیں لے کر نہ جائیں، معصومین کی بارگاہ میں ہمیں حاجات لے کر نہ جائیں۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا ہے کہ وہ اپنے حادیان خدا کی بارگاہ میں صرف حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اب حاجت پوری کریں لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا وہ صرف حاجت طلبی ہے، معصومین سے صرف حاجت طلبی۔ اور آپ دیکھیں عوام الناس وہ طبقہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں کہ فلاں جگہ سے حاجت پوری ہوتی وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک قبر ہے، اس قبر کا نام ہے کھوتا قبر، اور اس میں واقعی نے گدا دفن ہے، اور بڑے لوگ آتے ہیں، منتے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ گدا دفن ہے، اور یہاں پہ جو حاجت آپ طلب کرو پوری ہو جاتی ہے۔ تو حاجت تو انسان کو وہاں تک بھی لے جاتا ہے، حاجتیں ہمیں معصومین کی بارگاہ میں نہ لے کر جائیں۔ معرفت، ہدایت کی روشنی، یہ ہمیں معصومین کی بارگاہ میں لے کر جائیں۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، قرآن نے اس لیے بار بار اس قوم کا ذکر کیا کہ خبردار کہیں کل کو امت مسلمہ اس روش پہ نہ چل پڑے۔ تو مومنین کرام، یقیناً آپ اپنے حاجات پورے کروائیں، معصومین کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، وہ ہستیاں ہر ایک چیز عطا کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں درجے اول پر ہدایت کو مخلوط رکھیں، ہدایت کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ان ہستیوں کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو ہدایت کے لیے جانا ہے، روشنی لینے جانا ہے، پھر ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اے میرے حبیب یہ صرف آپ سے مطالبہ کرتے ہوں، بلکہ یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اتنے بڑے مطالبہ کرتے تھے۔ اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے پھر کو اس چیز کی سزا بھی دی۔ اس کے بعد مومنین کرام، مسیحا کا ذکر ہے، مسیحیت کا، عیسائیوں کا، اور جس میں سختی سے ایک نمونہ ذکر کیا گیا کہ مسیح جو غلو کا شکار ہوتے ہیں، یعنی تثلیث کا، یعنی تین خداؤں کے قائل ہے، نعوذ باللہ، ایک خدا، ایک جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ اب یہ بھی ایک نمونہ قرآن مجید ہمارے لیے ذکر کر رہا ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بھی صرف ایک سرگرمی یا کہانی کے طور پہ نہیں ہوں، بلکہ یہ ایک نمونہ ہے کہ خبردار کل کو کوئی اس چیز کا شکار نہ ہو جائے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، غلو کا شکار ہوتے ہیں معصومین، کو بعض اوقات عقیدت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ غلو کا شکار ہو۔ آج آپ دیکھیں معصومین کے بارگاہ میں جو کلام پیش کیا جاتا ہے عقیدت کے، منقبت کے نام سے یا دیگر نام سے، جب تک اس میں نصیریت کی بو نہ ہو شاید مزہ نہیں آتا مومنین کو، کہ نہیں تھوڑی نصیریت کی بو بھی ہونی چاہیے۔ قرآن اسی چیز کو، اور آگے ایک بہت خوبصورت جملہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ جناب مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بندگی خدا کرنے میں شرماتے نہیں تھے، بلکہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے بندہ ہی سمجھو، چونکہ عیسائی کہتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو خدا فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو فخر کرتے تھے بندگی خدا میں، وہ عبادت خدا کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور فخر سے بندگی خدا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے ایک نمونہ ہمارے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے، تو کل کے آپ کے معاشرے میں یہ چیز نہ ہو کہ عقیدت کے جذبوں میں انسان اتنا آگے نکل جائے کہ غلو کا شکار ہو جائے، اور معصومین فخر کرتے تھے عبد خدا ہونے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کو کس نام سے پکارے جو آپ کو پسند ہے، یعنی جو نام آپ کو پسند ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس نام سے نہیں اس نام سے پکارو چونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیں ہم آپ کو کس نام سے پکاریں جو نام آپ کو بہت پسند ہو۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے محبوب خدا کہو، رسول اللہ کہو، بلکہ توجہ رکھے، فرماتے ہیں مجھے یہ نام پسند ہے، تم مجھے اسی نام سے پکارو، وہ نام ہے عبداللہ۔ فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے عبداللہ کہہ کے پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ عبد خدا ہونا بہت بڑا کمال ہے، جو بندگی میں جتنا آگے ہوتا ہے اس کا مرتبہ اتنا آگے۔ امیر المومنین کی اتنی فضیلت اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ بندگی میں سب سے آگے تھے۔ بندگی میں جو انسان جتنا آگے ہوتا ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ امیر المومنین، اس لیے علماء اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے کہ جب ہم امیر المومنین کی صفات میں دیکھتے ہیں تو باقی جو امیر المومنین کی صفات ہے، شجاعت ہے، شہادت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، اس میں امیر المومنین آگے ہیں، آپ کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن بندگی خدا، معرفت خدا، وہ امیر المومنین کے صفات میں سے ہیں کہ اس بندگی خدا کے میدان میں ہمیں علی تنہا نظر آتے۔ کیا بندگی خدا میں اتنے آگے ہیں، معرفت خدا میں اتنے آگے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو معصومین فخر کرتے تھے بندگی خدا پر، اور ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں بندگی خدا سکھانے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مقرر ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں بندگی خدا سکھائیں۔ تو معصومین سے بندگی سیکھیں، نعوذ باللہ معصومین کے ذریعے پھر انسان غلو کا شکار نہ ہو، نصیریت کا شکار نہ ہو۔ یہ پھر اسی لیے قرآن نے یہ نمونہ ذکر کیا کہ یہ قوم مسیحیت، عیسائی، یہ گزر چکے ہیں، یہ اپنا نقصان کر چکے ہیں۔ جب آپ کسی ہستی کو، معصومین کی ذات کو اس مرتبے پر لے جائیں، پھر ہماری حالت بھی وہی ہو جائے گی جو آج کے عیسائیوں کی ہے۔ آج کے عیسائیوں کی حالت دیکھتے ہیں نا، یہ پورا یورپ مسیح ہے، لیکن ان کی زندگی میں، ان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی میں کہیں تھوڑا بہت بھی دین نظر آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہادیہ نے خدا کو اس مرتبے پر لے گئے کہ اب وہ قابل اسوا نہیں رہے۔ اگر معصومین کو، جیسے آج ہمارے معاشرے میں جو کیا جاتا ہے کہ معصومین کی صورت، ایک خیالی تصویر ایسی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اب پھر قابل پیروی نہیں رہ جاتے۔ توجہ رکھ، یعنی ایسی تصویر معصومین کی بناتے ہیں، ایک ایسی خیالی تصویر کھینچتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر پھر وہ قابل پیروی نہیں رہتے۔ وہ پھر انسان قابل پیروی کہتے بھی ہیں کہ جی ہم کہاں اور وہ کہاں۔ جب کہا جائے کہ امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا، امیر المومنین ہمیں اس طرح حکم دیتے ہیں کہ تم اس طرح کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ جی ہم کہاں اور وہ کہاں۔ لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہماری خواہش ہے کہ ان کی دیوار کے ساتھ ہماری دیوار۔ اب یہاں بھی تو کہیں نا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ جنت میں خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ہمارا گھر ہو، لیکن زندگی میں کہتے ہیں نہیں جی ہم کہاں اور وہ کہاں۔ یہ عیسائیت کا شیوا ہے کہ ہادیان خدا کی وہ شکل بنا دیتے ہیں کہ نہ وہ قابل پیروی رہتے ہیں، نہ وہ قابل تاثیر رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اسوا بنایا ہے، یعنی رول ماڈل۔ رول ماڈل سمجھتے ہیں نا، آج دیکھیں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ظاہری صورت بھی اور اندری صورت بھی کسی کو دیکھ کر بنایا ہے۔ یعنی اگر جوانوں کو دیکھیں، یقیناً ان کے ظاہری حلیا کسی رول ماڈل کو دیکھ کے انہوں نے بنایا ہے۔ اسوا سے مراد، اور اسوا کا سادہ ترجمہ رول ماڈل ہے، یعنی جن کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بنائے، تاسی کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو بہو ان جیسا بنے، وہ ممکن نہیں ہے۔ جھلک، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ایسے پیروکار بنو، ایسے پیروکار بنو کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے کہیں کہ جب امام صادق کا پیروکار اتنا اعلیٰ ہے تو خود امام صادق کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ یعنی یہ جھلک تمہارے اندر ہو، اللہ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہے، ان کی پیروی کرو، ظاہری زندگی میں بھی، لباس میں بھی، طرز میں بھی، سیرت معصومین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک دروازہ تمہارے لیے معصومین کی نسبت کھول کے رکھا ہے، وہ ہے اسوہ کا دروازہ، اگر اس دروازے سے داخل ہوں گے تو کامیاب ہے، اس کے علاوہ اگر دیگر دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو سرگردان رہو گے، ہے نا، بہت سے لوگ جی نور ہے، بشر ہے، یہ ہے وہ ہے، حقیقت کہ جی حقیقت کیا ہے، درک نہیں کر سکتے ناقص عقلیں ہماری، سرگردانی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک ہی دروازہ ہمارے لیے رکھا ہے، وہ ہے اسوہ کا دروازہ، اور ان معصومین نے اپنے آپ کو اسوہ کے لیے پیش کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا لکم فی اسوۃن، لوگوں تمہارے لیے میری زندگی میں اسوہ ہے، یہ سید الشہداء کا قول، تو ہمارے لیے ایک ہی دروازہ مومنین کرام کھلا ہے، وہ ہے اسوہ کا دروازہ، وہ ہے سیرت کا دروازہ، پھر ہم معصومین کے ہم رکاب ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید نے ایک شکل مسیحت کی پیش کی ہے کہ جو ہادیان خدا کو اس مرتبے پر لے کر جاتے تھے کہ وہ پھر قابل پیروی نہیں ہو جاتے تھے، آج ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے، یعنی معصومین کو ایک ایسے مقام پہ لے جاتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑائی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں معصومین کو کہاں پہنچا دیا، حقیقت میں توہین کرتے ہیں معصومین کی، تو اللہ نے ان کو اسوہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمونے جو ہمارے لیے ذکر کیے، چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے ہم مزید آگے نہیں جاتے، آگے اسی طرح بنی اسرائیل کی اور مسیحت کے نمونے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں کہ خبردار ان کی طرح طرز زندگی تم نے نہیں اپنانی، مومنین کرام جہاں کہیں بھی قرآن مجید کا ان کا تذکرہ ملے تو پھر اپنی معاشرتی زندگی میں غور کریں، خدا نخواستہ کہیں ہم ایسے زندگی کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ جس زندگی کا یہود و نصارہ شکار تھے، اس لیے قرآن مجید نے یہ نمونے ہمارے لیے ذکر فرمائے، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو تعلیمات قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگارہ ہمیں نظام قرآن کو سمجھنے اور اس نظام قرآن کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگارہ ہمیں سیرت معصومین کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگارہ ہمارے جتنے بھی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مومنین کے دلوں میں جتنی شرعی حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا ان تمام مریض و مریضہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ مظلومین جہان کی نصرت فرما، ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ظالمین خصوصاً امریکہ اسرائیل آل سعود ان کے حواریوں کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین جہان، مظلومین یمن، مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر اور جہاں کہیں بھی مظلومین موجود ہیں ان مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، پروردگارہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں، پروردگارہ ہمارے مرحومین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما، آخر میں آپ اپنے مرحومین کے نام، شہداء اسلام کے نام، امام شہداء امام خمینی کے نام ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اغفر لنا.